أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
سورة بقرة کی آیت نمبر 275 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں یہ سات اہم آیات ہیں. سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے قبل والی یہ اہم آیات اور یہ اہم حصہ جس میں سود کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، سورہ بقرہ کے آغاز سے لے کر اس مقام تک، یعنی آیت نمبر 274 تک، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جس کو ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے نام سے جانا اور سمجھا، اور یہ چیز بھی ہم نے جانی اور پڑھی سورہ بقرہ کے بالکل شروع سے ہی، کہ یہ وہ اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قرآن پاک میں کثیر مقامات پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اس لیے کہ جن پانچ اہم ارکان پر اسلام کا دار و مدار ہے، اور جو اسلام کے پاس بنیادی اہم ارکان ہیں، ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے جس کا تعلق اسی مال سے ہے اور اسی مال کے خرچ کرنے سے ہے، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے اس مسئلے کو، جس کا اختتام ہو رہا ہے قرآن پاک کی اس سب سے طویل سورت سورہ بقرہ کی ان کثیر آیات کی روشنی میں، جو اہم مسائل ان آیات سے نکلے ہیں اور جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان آیات کی تفسیر میں جن احادیث کو ہم نے مختلف اوقات اور مختلف دروس میں بیان کیا ہے، ان کی روشنی میں جو اہم چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اور جو اہم چیزیں اور اہم مسائل ان آیات سے نکلے ہیں، ان کا خلاصہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ چونکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضامندی، اس کی خوشی کے حصول کے لیے مال خرچ کرنا، اب یہ مسئلہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو جو اہم چیزیں ان آیات قرآنیہ اور آیات ربانیہ میں ہم نے پڑھی ہیں، تو یہ چیزیں ہم جان لیں کہ کون کون سے اہم اس کے پوائنٹس تھے، کون کون سی اہم اس کی چیزیں تھیں، اصول تھے، شرائط، آداب، تمام چیزیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال انسان خرچ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو وہ بٹھا لے کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یا اس کی مخلوق میں سے کسی پر یا جس کسی کو وہ دے رہا ہے اس پر اس کا کوئی اس دینے والے کا کوئی احسان نہیں ہے. اور یہ چیز بھی یہ جان لے کہ جو کچھ یہ دے رہا ہے اس کا یہ مالک حقیقی بھی نہیں ہے, بلکہ یہ مجازی مالک ہے, عارضی مالک ہے, اور اس کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ مال اس شخص کو دیا ہے. اس لیے بالکل آغاز سورت میں یہی تنبیہ ہمیں اس اچھے اسلوب کے ساتھ بتائی گئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرتے ہوئے کہیں دماغ میں دل میں یہ گھمنڈ تکبر اور یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم تو اپنی ایک چیز دے رہے ہیں یا کسی پر احسان کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ آپ کو اس کا امین بنایا گیا تھا اور آپ جو چیز خرچ کر رہے ہیں اس کی حقیقی ملکیت اللہ تعالی کی ہے, اس نے آپ کو اس کا مجازی مالک بنایا. تو جو کچھ آپ دے رہے ہیں جس کے نام پر دے رہے ہیں یہ اسی کا مال ہے, جس کی رضا اور جس کی خوشنودی کی خاطر خرچ کر رہے ہیں اسی نے آپ کو یہ دیا ہے. اور دوسری اہم چیز یہ بھی جان لی جائے کہ جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ, زکوٰۃ کی شکل میں ہو, صدقے کی شکل میں ہو, خیرات کی شکل میں ہو, کسی کو تحفہ اور ہدیہ دینے کی شکل میں ہو, یا کسی بھی قسم کی نیکی ہو, مالی نیکی, یا یہ تو خاص طور پہ کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں, اسی پہ قیاس کر لیا جائے دوسری نیکیوں کو, کسی بھی قسم کی نیکی ہو عمومی طور پہ اور مال خرچ کرنا ہو خصوصی طور پہ, تو یہ جو توفیق ہے نیکی کی یہ بھی کسی بھی انسان کا اس میں ذاتی کمال نہیں ہے اور نہ کسی انسان کے کسی ذاتی وصف کو اس میں دخل ہوتا ہے, نہ یہ کہ وہ چونکہ عالم ہے اس لیے وہ نیک کام کرتا ہے, اور نہ اس لیے کہ وہ چونکہ نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالی کی توفیق کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے کہ کتنے وہ ہیں جو صاحب علم ہیں لیکن اللہ تعالی ان کو توفیق نہیں دیتا کہ اپنے علم کو پھیلائیں اور اپنے اس علم پہ عمل کریں, وہ اپنے علم کو چھپاتے ہیں, حق بات بیان نہیں کرتے. اسی طرح کتنے عوام میں, عوام الناس میں کتنے لوگ وہ ہیں جن کو مسائل کا پتہ ہے, نیم عالم وہ بھی ہوتے ہیں, آدھے عالم تو وہ بھی ہوتے ہیں, اور یہ وہ عام چیزیں ہیں جن کے بارے میں تقریباً تمام مسلمانوں کو مسائل کا علم ہوتا ہی ہے. تو لیکن عمل کرنے والے کتنے ہیں, جو بات کسی مسلمان تک پہنچی مرد ہو یا عورت, ان باتوں پر یا اس بات پر عمل درآمد کہاں تک ہو رہا ہے, تو گویا کہ یہ توفیق پہ ہوتا ہے جس کو اللہ توفیق دے. اور پھر افراد تفرید یعنی میانہ روی اور اعتدال یہ قائم نہیں رہتا. مثلا ایک شخص کو چند مخصوص عبادتوں سے محبت ہے, رغبت ہے اسے, لیکن اسی شخص کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ ماشاءاللہ فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل فلاں نیکی فلاں اچھا کام تو کرتے ہیں لیکن یہ مستقل ایک سنت ہے, یہ آپ نے ترک کی ہوئی ہے, مستقل ایک واجب امر ہے جو آپ نے چھوڑا ہوا ہے, یہ آپ پہ فرض ہے جس کو آپ ترک کیے ہوئے ہیں, یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے جو آپ ادا نہیں کرتے, آپ بد اخلاق ہیں, بدخو ہیں, بدخصلت ہیں, تو آپ یہ تہجد اور یہ نمازیں اور یہ دینداری اور یہ حج اور یہ عمرے اور یہ نیکیاں سب کی سب رائے گاں گئیں, اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس طریقے پہ سرکہ کسی چیز کو خراب کر دیتا ہے, اسی طریقے پہ برا اخلاق انسان کی ساری نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے. فرمایا کہ شہد میں یا دودھ میں اگر آپ سرکہ ڈالیں تو کس طرح وہ پھٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اسی طریقے پہ کما یفسد العسل, اسی طریقے پہ جو بد اخلاقی ہے یہ اس سرکے کی طرح اس شخص کی نیکیوں کو بیکار کر دیتی ہے، اس کو ضائع کر دیتی ہے. تو یہ جو اعتدال ہے، پھر یہ کہ یہ چیز اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی نیکی کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کسی انسان کا ذاتی کمال اس میں نہیں ہوتا. تو جو توفیق نیکی کی ملے اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے آپ کو بڑا کر کے نہ پیش کرے کسی کے سامنے، یا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے اتنا اچھا کام مجھ جیسے نالائق اور نا اہل آدمی سے ہو گیا. تو ان آیات اور احادیث سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو نیکی بھی ہم سے ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہوتی ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور تیسری چیز جو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کو انسان سمجھ لے اور جان لے صدقات اور خیرات کے علاوہ. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو مالی عبادت ہے اس میں زکوٰۃ کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ سال میں ایک مرتبہ دینی ہے، اور یہ صاحب نصاب شخص پر فرض ہے اور اس کا مخصوص حصہ ہے، لیکن جو عام صدقات ہیں اور عام کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنا ہے، یہ چیز سال بھر جاری رہتی ہے. اس کے لیے سال کا مکمل ہونا، صاحب نصاب ہونا یا دوسری کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین میں جتنے نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو جب اچھی طریقے پہ انسان سمجھنا چاہے ان کی حکمتوں کو تقویٰ کے حصول کے لیے، تو ان میں یہ چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ان نیکیوں میں تقسیم فرائض اور واجبات کی ہے اور نوافل اور مستحبات کی ہے. حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، لیکن اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو بار بار عمرہ کرنا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کہا کہ رزق میں برکت ملتی ہے، رزق میں مال میں اللہ تعالی برکت دیتا ہے بار بار عمرہ کرنے سے، گناہ معاف ہوتے ہیں. جس طریقے پہ زنگ آلود لوہے کو وہ جس سے وہ زنگ صاف کیا جاتا ہے، وہ جس طریقے پہ زنگ کو صاف کر دیتا ہے، اس طریقے پہ عمرے پہ عمرہ یہ انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، تھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تو گویا کہ یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے. اسی طریقے پہ فرض نماز ہے، اور فرض نماز پانچ نمازیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ سنتیں ہیں اور نوافل ہیں، گویا کہ یہ عمل مستقل ہو رہا ہے اور زندگی بھر ہوگا. اسی طریقے پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک مرتبہ، فطرانہ ایک مرتبہ، لیکن جو عام صدقات ہیں، عام خیرات ہیں، عام مالی عبادت ہے، وہ سال بھر کی جا سکتی ہے. یہی طریقہ اور یہی معاملہ روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن نفلی روزے ہر مہینے کے تین دن اور ہر ہفتے کے دو دن اور دوسرے جو مخصوص دنوں کے روزے ہیں. تو گویا کہ یہ جو تسلسل ہے نیکیوں میں یہ بہت ضروری ہے اس انسان کے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے. ایمان پر خاتمہ ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ نیکیوں پر مداومت، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی آیات میں جو تیسری اہم چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مصاریف بتائے گئے ہیں. جو مختلف آیات ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت پر، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس وجہ سے اس کے بندوں سے بھی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اوامر پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کی تمنا بھی ہے، خواہش بھی ہے، آرزو بھی ہے، اس کے اسباب بھی انسان نے بنا لیے، ان پر عمل بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. تو اللہ کی جو محبت ہے اللہ کی طرف سے جو اکرام ہوتا ہے اس شخص کا, تو وہ اس صورت میں کہ اس مال کو اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پہ صحیح مقام پہ خرچ کیا جائے. وہ مصاریف ہمیں آیت نمبر 177 میں بتا دیے گئے, وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس آیت کی تفسیر میں پڑھ لی کہ یہ مصاریف ہیں. اور اسی طریقے پہ زکوٰۃ کے مصاریف سورہ توبہ میں بیان کر دیے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ تمام مصاریف ہیں, یعنی وہ جگہیں, وہ لوگ جن پر زکوٰۃ یا صدقات خرچ کیے جائیں گے. اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہمیں ان آیات کی روشنی میں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے تو اللہ کے راستے میں حسب استطاعت مال خرچ کرتا رہے. آیت نمبر 195 میں ہم نے پڑھا تھا, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ہلاکت, نقصان مال کا ہو, جان کا ہو, اولاد کا ہو, کسی بھی قسم کا, اس سے بچاؤ کے لیے کہا کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. پانچویں نمبر پہ جو چیز ہمیں معلوم ہوئی آیت نمبر 215 اور آیت نمبر 219 میں وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہے, خاندان والوں کا ہے. پہلے ان پہ خرچ کیجئے, اس کے بعد باہر کے لوگوں پہ خرچ کیجئے, کہ رشتے داروں پر اور خاندان میں خرچ کرنے پر دو نیکیاں ملتی ہیں, ایک صدقہ کرنے کا ثواب اور نیکی, اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب اور نیکی. تو یہ چیز ہمیں ان دو آیات میں معلوم ہوئی. اور چھٹے نمبر پہ جو چیز ہم نے سمجھی اور جانی وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں, چھٹے اور ساتویں دونوں میں یہ دو چیزیں اہم ہیں کہ رشتہ داروں میں پھر وہ رشتہ دار دو لحاظ سے, رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ جن سے ہوتا ہے, کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے دور کا رشتہ ہوتا ہے, تو دونوں کو دیا جائے. یہ نہ ہو کہ قریبی رشتہ داروں کو تو انسان ان کی مدد کرے اور دور کے رشتہ داروں کو چھوڑ دے, یا والدہ کی طرف سے جو رشتے میں لوگ ہیں ان کی مدد کریں تو والد کی طرف سے جو رشتہ جڑتا اور ملتا ہے اس کو چھوڑ دیں, یا بیوی کی طرف سے جو رشتہ ہے اس کو انسان نبھائے, والدین کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں, یا یہ کہ والدین کے اور بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کی خوب عزت اور اکرام ہو اور بیوی کے رشتہ داروں کو بالکل کسی قسم کی اہمیت ہی نہ دی جائے, نہیں بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان میں جو جو بھی مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے. اور انہی رشتہ داروں میں قریب کے ہوں یا دور کے, سب سے زیادہ حق یتیموں اور بیواؤں کا ہے. بیوائیں اور یتیم, ان کا حق سب سے زیادہ ہے, کہ ان کے بارے میں خود قرآن پاک میں بھی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, اور احادیث میں صحیح احادیث ہم نے ان آیات کی تفسیر میں بھی پڑھی اور ریاض الصالحین کے درس میں بھی ہم نے پڑھی کہ السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر. مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والا, ان کی خبر گیری کرنے والا, یہ ایسا ہے جیسے کہ یہ جہاد میں مشغول ہے, کل مجاہد فی سبیل اللہ, اور ایسا ہے قائم اللیل جو ہمیشہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے, اور ایسا ہے کہ جو زندگی بھر ہمیشہ روزے سے ہو, صائم الدہر. تو زندگی بھر روزہ رکھنا یہ کسی کے لیے بھی ممکن اور آسان نہیں, ہر ایک کے لیے مشکل, اس لیے کہ آپ ایک سال روزہ رکھیں گے, دو سال رکھیں گے, جوانی ہے, صحت اچھی ہے, جب بڑھاپا آیا تو پھر مشکل ہو جائے, اسی طرح بیماری ہے, سفر ہے, عذر ہے. اور رات بھر جاگنا, یعنی رات بھر جاگنے سے مراد یہ ہے کہ ایک حصہ سو کر دوسرے حصے میں جاگنے کی جو مستقل عبادت ہے، تہجد مستقل اور ہمیشہ پڑھنا، اس لیے کہ پوری رات جاگنا یہ نہ سنت ہے اور نہ سنت سے ثابت ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ رات کو سو، کچھ حصہ جاگو. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سوتے تھے اور پھر آخری پہر اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے پابند کر دیا، اللہ نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. تو رات، پوری رات جاگنا یہ سنت نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. سو کر جاگنا، کچھ حصہ سونا کچھ حصہ جاگنا، یہ سنت ہے. تو زندگی بھر ہمیشہ نفلی روزہ ہو دن میں اور رات کو تہجد پڑھی جائے، یہ بہت مشکل ہے. لیکن یہ ثواب کمانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جائے، ان کی خدمت کی جائے. تو جو شخص یتیموں کی اور بیواؤں کی کفالت لے لیتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، راشن روٹی گھر کپڑا اس کا انتظام کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ مستقل زندگی بھر کے روزے، دن کے روزے اور رات کی عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے. بیوہ اور یتیم کی مدد کرنا. اور آٹھویں نمبر پہ جو چیز ہم نے سمجھی ان آیات میں وہ یہ ہے کہ مساکین، مسکینوں کی مدد کی جائے. اب ان مسکینوں میں یہ چیز بھی ہمارے سامنے بیان کر دی گئی آیت نمبر 273 میں کہ مسکین سے مراد وہ مسکین نہیں ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کی ظاہری حالت یہ بتاتی ہے کہ واقعی یہ مسکین ہے، یا وہ جو کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ بھی مسکین ہیں. لیکن جو حقیقی مسکین ہے، جن کو اللہ نے اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکین کہا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ان کی مدد کرو، ان کا خیال رکھو، وہ مسکین دوسری قسم کے مسکین ہیں، اور وہ واقعی حقیقی مسکین ہیں. تو وہ آیت نمبر 273 میں ہمیں بتایا کہ وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو جہاد کر رہے ہوں، اور دوسرے وہ کہ جو دین سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں. جہاد کرنے والے لوگ جو جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور جہاد کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ ملازمت کر سکتے ہیں، نہ پیسہ کما سکتے ہیں. وہ بھی بیوی بچوں والے ہیں، گھر بار والے ہیں، ان کی بھی دنیاوی اور دوسری ضروریات ہیں، لیکن انہوں نے دین کے غلبے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے کسی بھی شعبے میں شامل ہو کر اپنی ساری ضروریات کو مؤخر کر دیا، پیچھے چھوڑ دیا. اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو خرچہ دیں، ان کی ماہانہ تنخواہ مقرر کریں، اتنا خرچہ ان کو دیں کہ ان کے بچوں کا اور اس کا خرچہ وغیرہ سب نکل جائے اس میں، اور اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے. جہاد کرنے والے لوگ، ان کی کفالت کی جائے. اور اسی طریقے پہ دینی مدارس کے طلبہ اور دینی مدارس پہ پڑھانے والے اساتذہ علماء اور دوسرے ہمارے علماء جو دین کی نشر و اشاعت اور خدمت میں، درس و تدریس، وعظ و نصیحت میں مشغول ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی زندگی کو وقف کر دیا دین کی خدمت کے لیے. اب یہ مسلمان معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی طور پہ ان کو، ان کی ایسی خدمت اور مدد کریں کہ یہ یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں. اگر وہ پیسے کمانے اور دنیاوی مشکلات اور ضروریات اور مسائل کے میں الجھ جائیں تو دین کی خدمت وہ صحیح طریقے پہ کر نہیں پائیں گے. تو ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کو مکمل طور پہ فراغت دیں، یکسوئی دیں، تاکہ وہ معاش کے سلسلے میں بے فکر ہو جائیں، یکسوئی سے وہ دین کی خدمت کریں. یہ ہے آیت نمبر 273 میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی آپ مدد کریں. یہ ہے مسکین، اور یہ ایسے مسکین ہیں کہ یہ مانگتے نہیں ہیں. اور پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں پہنتے کہ ان پہ کوئی ترس کھا کے ان کی مدد کرے، خوددار ہیں، ان کی مدد ایسے نہ کی جائے کہ کچھ ہاتھ پہ آپ نے رکھ دیا، ان کی مدد اس طریقے پہ کریں کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کی مدد کرنے والا ان کی مدد کر کے ان پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ جس کی مدد قبول کر رہے ہیں اس پر یہ احسان کر رہے ہیں کہ اس کی یہ خدمت قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ خوددار لوگ ہیں، تو ان کو آپ ان کی اس خودداری پہ آپ تھبا مت لگائیے۔ ایک بہت مشہور تابعی ہیں، وہ ان کے بارے میں امام الذہبی نے لکھا کہ وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو مجھے کسی کاغذ پہ لکھ کے کسی اور آدمی کے ہاتھ بھجوا دیا کرو، خود میرے سامنے آ کر مجھ سے نہ مانگا کرو، اور نہ خود اپنی اس حاجت کو لکھ کر میرے سامنے پیش کیا کرو، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے کسی بھائی کے چہرے پہ سائل کے چہرے کے جذبات دیکھوں اور وہ شرمندگی دیکھوں جو سائل کو ہوتی ہے سوال کرتے ہوئے۔ تو امام الذہبی نے لکھا کہ مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری اس لیے مغفرت کر دی کہ تم میرے خوددار بندوں کی خودداری کا اتنا خیال کرتے تھے، ہم نے تیری مغفرت اسی بات کی وجہ سے کر دی۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے مت مانگا کرو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میرا کوئی بھائی مجھ سے مانگے اور اس کے میں چہرے کو دیکھوں۔ تو خودداری کی وجہ سے اس قسم کے لوگوں کی ہمیں خود مدد کرنی چاہیے، اور مسکین جیسا کہ ہمیں خود اس آیت میں بھی بتایا، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 79 میں، کہ مسکین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معذور ہو، بالکل ہی اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، بلکہ مسکین وہ بھی ہے کہ جو خود کماتا ہو، نوکری ملازمت کرتا ہو لیکن تنخواہ اتنی تھوڑی ہو، اولاد زیادہ ہو، قرض زیادہ ہو، مہنگائی اتنی زیادہ ہو کہ بغیر قرض کے اور بغیر تنگی اور مشقت کے اس کی گزر بسر نہ ہوتی ہو۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، موسیٰ اور خضر کے قصے میں وہ کشتی بھی جس کشتی میں دونوں سوار ہوئے اور خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، جب موسیٰ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسکینوں کی کشتی ہے جو سمندر میں اس کشتی کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لے کے جاتے ہیں۔ علماء اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، آیت نمبر 79 سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کام کرتے تھے، کشتی ان کی اپنی تھی لیکن پھر بھی مسکین ہے، اس لیے کہ تجارت اور ملازمت میں جو کچھ ملتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے دو وقت کی روٹی وہ بمشکل گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس قسم کے لوگ بھی مسکین ہیں، خواہ وہ ملازم ہی کیوں نہ ہو، اس کی حالت دیکھی جائے۔ تو یہ ان آیات سے انفاق فی سبیل اللہ کے ان مسائل کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا۔ تو یہ آٹھویں نمبر پہ یہ تھا۔ نویں نمبر پہ جو بات ہمیں ان آیات کی روشنی میں، جو آیات ہم نے سورہ بقرہ شروع سے لے کے آیت نمبر 274 تک پڑھی ہیں اس سورت میں، ان آیات میں جو نئی چیز ان آیات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے، آیت نمبر 168 میں، 172 میں، 267 میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ یہ تین آیات، ان سے یہ معلوم ہوا کہ جو مال خرچ کیا جائے وہ حلال ہو۔ ان آیات کی تفسیر میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، حلال مال ہو، حرام اور مشکوک مال نہ خرچ کیا جائے اور نہ ایسا مال قبول ہوتا ہے۔ دسویں چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ مال جو خرچ کیا جائے اپنی کمائی میں سے ہو۔ آیت نمبر 267 میں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے خود کمایا ہے وہ خرچ کرو۔ گیارہویں چیز جو ہمیں معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی جائے، مال ہو یا دوسری کوئی چیز ہو، وہ قیمتی ہو، عمدہ ہو، اچھی حالت میں ہو، اور زیادہ نیکی کمانی ہے تو ایسی چیز ہو جو سب سے اچھی ہو، سب سے قیمتی ہو۔